الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا عن مالك رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بزرگوں اور دوستو معزز سامعین سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع کے سلسلے میں پچھلے دو جمعے باتیں ہوئیں اور یہ کہا گیا تھا کہ انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزانہ کی رات دن صبح و شام کی سنن کو بیان کیا جائے گا اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی مضامین بیان کیے جائیں گے جو اس سے تعلق رکھنے والی ہیں تو چند سنن کو بیان کر کے پھر دو تین باتیں میں مزید عرض کروں گا اس سے ہٹ کر مگر سیرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہی بیان کیا جائے گا اسلام میں دین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو ایک اصول میں بیان کر رہا ہوں کہ ہر چیز کو دائیں ہاتھ سے کیا یا دائیں ہاتھ سے شروع کیا یہ اصول ہے اور یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ کچھ سنن ایسی ہیں کہ اس میں کسی حدیث سے ثابت نہیں ہوتا کہ وہ چیز دائیں ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے کی جائے مگر ایک عمومی طور پر اسلام نے اللہ اور اللہ کے رسول نے سیدھے ہاتھ کو پسند کیا ہے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کو مثلا کھانا کھانا یہ تو ویسے حدیث سے ثابت ہے دائیں ہاتھ سے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دائیں ہاتھ سے نہیں کی جاتی وہ ایسی ہیں جن کے اندر کوئی ناپاکی ہو نجاست غلاظت ہو مثلا استنجا کرنا تو استنجا سیدھے ہاتھ سے نہیں کیا جائے گا تو یہ اصول سمجھ لیں کہ ہر کام جو پاکیزہ اچھا کام ہے کام تو سارے اچھے ہوں گے برا کام تو کوئی نہیں ہے دین میں تو جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں اس میں آپ نے اپنا دائیں سے شروع کرنا ہے اور ہر چیز سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنے ہیں. اب یہ اصول ہے, بن گیا سیدھا ہاتھ اور بسم اللہ. اب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے, یہ بھی حدیث ثابت نہیں ہے کچھ سنن کے لیے کہ اس کو پڑھا جائے, مگر جیسا فرمایا کہ ایک عمومی طور پر اس کو اس لیے بیان کیا جا رہا ہے تاکہ بات اگلی بات سمجھ میں آ جائے کہ اس میں جو اصول ہے وہ شاید حدیث سے نہیں ثابت مگر ایک عمومی اصول ہے کہ دائیں ہاتھ سے شروع کیا جائے. کسی سے سلام لینا ہے, کچھ بندے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں تو آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے شروع کرنا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ غیر مسلم نے ہمیشہ, اکثر غیر مسلم سیدھے ہاتھ کا نہیں بلکہ الٹے ہاتھ, بائیں ہاتھ سے ہمیشہ شروع کرتے ہیں ہر کام, اور یہ عین شیطان کی طرف سے ہے کہ ہر کام کے اندر چاہے وہ اس نیت سے کرتے ہیں یا نہیں کرتے, مگر ان کا کام اکثر الٹے ہاتھ سے ہوتا ہے. بلکہ اگر آپ دیکھیں کہ, مجھے یاد ہے کہ اگر آپ کسی بلڈنگ میں چلے جائیں, کسی انگریز کے نان مسلم کے کوئی کمپنی یا کوئی بلڈنگ ہو, تو ان کے جو نمبرنگز وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی الٹے ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے ہوتے ہیں. مثلا میرے لیفٹ سے شروع کریں گے نمبرز, 1, 2, 3, 4, اور آخری نمبر سیدھے ہاتھ یعنی دائیں ہاتھ پہ ختم ہوگا. اور آپ دیکھیں گے کہ کلوز کے اندر جو ہے, یہ فلاٹس کے اندر بھی اس کا بھی یہی سسٹم ہے, اور یہ آسان ہے, بلکہ آسان ہے یاد کرنا اس کو, کہ جب بھی آپ کسی کلوز میں داخل ہوتے ہیں تو اس کے جو آپ الٹے ہاتھ گھر ہیں, بائیں ہاتھ جو گھر ہے پہلا, وہ پہلا ہوگا ان کے ہاں, اس کا فلاٹ نمبر 1 ہوگا. اگر گراؤنڈ فلور ہے تو 01 ہوگا, اور جو آپ کے دائیں ہاتھ پر ہوگا مکان فلاٹ, وہ اس کا نمبر دوسرے نمبر پہ آئے گا یعنی 02 ہوگا. جب آپ پہلے منزل پر چڑھیں گے تو آپ کے جو, یعنی پہلی منزل پر پہنچ کر آپ کے جو الٹے ہاتھ جو مکان ہے اس کا نمبر 1 ہوگا. تو یہ اسی طرح, یعنی ہر چیز کو الٹے ہاتھ سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کے اندر, دین کے اندر ہر کام سیدھے ہاتھ سے ہوتا ہے. اس لیے مجھے یاد ہے کہ میں ایک جگہ پہ نمبرنگ کر رہا تھا, تو میں نے جتنے وہ کمرے تھے ان کی نمبرنگ سیدھے ہاتھ سے شروع کی, یعنی جو میرا دائیں ہاتھ پہلا کمرہ تھا اس کا نمبر 1 میں نے رکھا, اور آخری جو نمبر تھا وہ 4 تھا, وہ میرے بائیں طرف تھا. اگر یہی کوئی نان مسلم کرتا تو وہ اس کا الٹ کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب پچھلے ہفتے یہ بیان کیا گیا تھا کہ سونے کے آداب, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح بیزار ہوتے اٹھتے تو وہ دعا پڑھتے جو کہا گیا, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور, اور اپنے چہرے انور پہ ہاتھ پھیر لیتے آنکھوں پر, جیسے مسا ہوتا ہے ایسے پورے چہرے انور پہ ہاتھ پھیرتے. اور یہ سنت ہے کہنا کہ ساری تعریف اللہ کی ذات پاک کے لیے ہیں جو ہمیں زندگی دیتا ہے, جو ہمیں موت دیتا ہے. سونے کے بعد اس نے ہمیں دوبارہ زندگی دی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا مسواک کا کرنا. مسواک پر بہت زیادہ سنن کے یعنی کہ پابندی اور اس کی یعنی بہت زیادہ اہتمام کی گئی ہے یعنی مسواک کے بارے میں. اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر میں تجھ پہ بوجھ نہ سمجھتا تو میں اس کو لازمی کر دیتا, یعنی کہ یہ واجب, فرض واجب ہو جاتا مسواک. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر مسواک کا استعمال کرتے اور پھر ناک میں پانی ڈالتے, وضو نہیں ویسے, ناک میں پانی ڈالتے اور ہاتھوں کو اپنے دستے واروں کو دھو لیتے دونوں ہاتھ, اور یہ ہاتھ بھی کلائی کلائی جو ہوتی ہے دونوں ہاتھوں کی کلائی, اس کو بھی ساتھ دھونا, یہ بھی آیا ہے کتابوں میں. حالانکہ ہاتھ دھونا ہاتھ دھونا ہے, مگر ہاتھ کئی دفعہ اس طرح آدمی دھو لیتا ہے کہ وہ اگلے آدھا حصہ ہاتھوں کا دھویا جاتا ہے, پچھلا حصہ نہیں, یعنی کلائی تک. تو کلائی تک دھونا یہ صحیح ہے, درست ہے. دونوں کلائی رسٹ جو ہے ان کا بھی دھو لینا, یہ ہاتھ ہے پورا. بازو کا دھونا وہ تو پھر کوہنیوں سمیت ہے, تو ہاتھوں کا ہے وہ کلائی سمیت. اور فرمایا کہ صبح جو ہے جب آدمی اٹھے تو کسی چیز کو ہاتھ نہ لگائے, کسی چیز کو ہاتھ نہ لگائے جب تک اپنے ہاتھ نہ دھو لے, یہ سنت ہے. کیونکہ نہ جانے اس کے ہاتھ کہاں لگے ہیں رات کو, ہو سکتا اس کے ناک میں کان میں, تو اس لیے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. بیمار آدمی ہے, اس نے منہ میں ہاتھ لگایا تو اب وہ برتنوں میں ہاتھ لگا رہا ہے تو جراثیم پھیلیں گے. تو ہر سنن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس میں دنیا کی اور دین کا, اس میں دونوں آخرت کا بھی فائدہ ہے. کسی برتن کو ہاتھ نہ لگائیں, پہلے ہاتھ دھو لیں پھر اس کے بعد برتن وغیرہ کو ہاتھ لگائیں, باقی چیزوں کو ہاتھ لگا لیں. اور یہ بہت ضروری ہے, یہ معمولی چیز نہیں, بہت ہی ضروری ہے. اور ہمارے بچوں کے اندر خاص کر اپنے بچوں کو اس کا اہتمام ان سے کروانا چاہیے. اور ویسے بھی انسان کو گن آتی ہے کہ انسان صبح اٹھے اور وہ ہاتھ نہ دھوئیں, اپنے ہینڈز نہ واش کرے, اور جا کر کچن میں سیدھا ہی سارے برتنوں کو ہاتھ لگانا شروع کر دے, کھانے کو, برتن کو, ہاتھ دھونے کیا اس نے بالکل ہی نہیں دھوئے, اور کھانے سے پہلے بھی نہیں دھوتے کئی لوگ, اور اٹھ کر سیدھے ہی ہر چیز کو ہاتھ لگا رہے ہیں. وہ گلاس ہے اس کو ہاتھ لگا رہے ہیں, برتن ہے اس کو ہاتھ لگا رہے ہیں. تو ان کو یہ بات کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں اٹھا ہوں تو میرے ہاتھ گندے ہو سکتے ہیں. اب اگلی بات جو ہے بیت الخلاء جانا, پچھلے ہفتے میں نے اس کے بیان کیے تھے آپ کو کہ بیت الخلاء یعنی واش روم جانا تو الٹا پاؤں پہلے رکھنا چاہیے. اب یہاں سوال پہلے میرے دو مرتبہ ذہن میں آیا اور میں نے بھول گیا سو بیان کرنا, کہ آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ اگر ایک آدمی باہر جاتا ہے قضاء حاجت کے لیے, رفع حاجت کے لیے, جنگل میں جاتا ہے یا زمین میں کہیں جاتا ہے, تو پھر وہاں کیسے الٹا پاؤں رکھے گا؟ یہ وہ تو واش روم اب ہیں, اس زمانے بھی ہوں گے, یہ بھی مستقل مسئلہ ہے. ہر چیز کے اندر ایک علیحدہ علیحدہ مضمون ہے, کہ ہم یہ سمجھتے کہ شاید ہمیں ہی پتہ ہے ہر چیز کا, کہ اس زمانے میں یہ باتیں نہیں تھیں. ہو سکتا ان کے ہاں بھی واش روم ہوتے ہوں گے, کوئی کمرے ہوں گے جہاں پہ وہ قضاء حاجت کے لیے جاتے ہوں گے, وہ نہیں تو اور کوئی جاتا ہوگا, جیسے محلات تھے اس وقت جو بادشاہ تھے لوگ ان کی شاید ہوگا یہ, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے. مگر وہ جو اصول میں نے شروع میں بیان کیا کہ رفع حاجت ایک ایسی چیز ہے, استنجا وغیرہ, اس کے لیے وہ اصول وہ بیان کیا جائے گا جو میں نے شروع میں بیان کیا, کہ اب الٹے ہاتھ سے الٹا پاؤں پہلے رکھیں گے باتھ روم میں, واش روم میں. وہ یہاں پہ اصول اب آ گیا جو میں نے بالکل شروع میں 1:30 بجے بیان کیا تھا. حدیث سے نہیں ثابت کہ انسان جب ٹوائلٹ جائے تو الٹا پاؤں پہلے رکھیں, یہ حدیث نہیں ہے, مگر اس سے وہ اصول ہے کہ ایک ایسی چیز پہ جا رہا ہے, واش روم جو ہے وہ گندگی کی جگہ ہے, تو الٹا پاؤں پہ لے رکھا جائے گا. اور دعا پڑے گا, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, یعنی ہر بری چیز سے, خبیث چیز سے, ناپاک چیز سے انسان اللہ کے ساتھ پناہ مانگتا ہے اس چیز سے. اور اس دعا کا اتنا فائدہ ہے کہ جب آدمی ٹوائلٹ جاتا ہے, واش روم جاتا ہے, تو اگر یہ دعا پڑھ لے تو وہ بہت ساری چیزوں سے محفوظ ہو جاتا ہے, بلکہ واقعی خبائث سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ واش روم وغیرہ یہ گندی جگہ ہیں, یہاں پہ جنات کا یعنی برے شیاطین کی یہ جگہ ہوتی ہے, رہنے کی جگہ ہوتی ہے. اور واقعات ایسے ہوئے ہیں, وہ ایک تفصیل ہے کہ لوگ گئے ہیں واش روم میں اور ان پر جنات نے, شیاطین نے حملہ بھی کیا ہے, مگر جو یہ دعا پڑھ لے اب وہ محفوظ ہو گیا اس دعا کی وجہ سے. اور اگر یہ دعا آدھی پڑھی ہے اور آدھا ٹوائلٹ میں ہے اس کا پاؤں, تو کوئی بات نہیں, اللہم انی اعوذ بک من المنل کہا اور جلدی جلدی میں ٹوائلٹ چل گیا, اندر جا کر کہہ دیا من الخبث والخبائث, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ اللہم اس نے باہر ہی کہہ دیا اللہم, اور ساتھ ہی اندر چل گیا انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. انسان جلدی میں ہوتا ہے واش روم میں دعا پڑھ رہا ہے اور اندر جا رہا ہے, یہ نہیں کہ باہر سے پوری دعا پڑھ کر پھر داخل ہو, اور اس کے پھر علیحدہ ٹوائلٹس کے جو ہے وہ طریقہ کیا ہے, قبلہ رخ نہیں ہونا چاہیے. اور اس میں بھی ایک بات ہے, پھر ہر چیز کے اندر ایک لمبا مضمون ہے سبحان اللہ, کہ اس طرف نہ پیشانی کرنی چاہیے پیٹ, نہ سامنے بیٹھنا چاہیے قبلے کی طرف. ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے مسجد میں, تو انہوں نے وہاں وہ مٹی نیچے مٹی ہے اور کنکریاں ہیں, مسجد نبوی ہے, تو اس نے تھوکا, یعنی کوئی چیز منہ میں ہو گیا کوئی تھوکا, اور قبلے کی طرف منہ کر کے اس نے تھوکا سیدھا, یعنی قبلے کی طرف اس کا منہ تھا. آپ نے منع فرمایا, اس کو منع فرمایا کہ ایسا نہ کرو, اگر تھوکنا ہے تو حدیث ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے نہ تھوکو, دائیں یا بائیں منہ کر کے تھوک لو. تو وہ اگر تھوکتے تو پھر مٹی کو ایسے مل لیتے تاکہ وہ جذب کر لے مٹی اس کو, مگر اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکنا نہیں چاہیے. تو اگر تھوکنا نہیں چاہیے تو پیشاب کر سکتے ہیں قبلے کی منہ طرف کر کے؟ نہیں کر سکتے نا. تھوک تو لعاب تو پاک ہے, آپ کا لعاب پاک ہے, ہمارا لعاب یہ پاک ہے, انسان کا لعاب پاک ہے, الا کہ وہ ایک پھر علیحدہ مسئلہ ہے, پھر بہت سارے مسائل ہوتے, ایک آدمی نے شراب پی ہے, ابھی کوئی خنزیر کھائی ہے وہ غلطی سے, مگر لعاب پاک ہوتا ہے, یعنی ایک عمومی مسئلہ ہے. جانوروں کا وہ الگ مسئلہ ہے, انسان کا یہ جو یعنی کہ ناک سے پانی آتا ہے وہ بھی پاک ہوتا ہے, اگر وہ فلو ہوا ہوا تو زمین پر گر جائے کارپٹ پہ تو وہ پاک ہوتا ہے, مسلح پہ وہ پاک ہے. تو یہ لعاب اگر قبلے کی طرف منہ کر کے انسان نہیں کر سکتا, تھوک نہیں سکتا, تو پیشاب کیسے کر سکتا ہے, پیٹ کیسے کر سکتا ہے؟ تو یہاں سے علماء استدلال کرتے ہیں کہ یہ ادب کے تقاضے ہیں, شعائر اللہ اسی چیز کا نام ہے, جو ہمیں بار بار یہ مسئلے آتے ہیں نا کہ قرآن پاک کو پیٹ پہ رکھنا آگے یعنی کہ نیچے رکھنا یا زمین پر رکھنا, یہ اسی میں ساری چیزیں ہیں, کہ یہ ساری آداب کی چیزیں ہیں اور یہ بتائی گئی ہیں اسلام کے اندر کہ کعبۃ اللہ, مقام ابراہیم, یہ ساری شعائر اللہ ہے, یہ مقام ہے, مسجد ہے, یہ ساری ادب کی جگہ, ادب کے مقام ہے. تو ٹوائلٹ کے اندر اگر انسان کے گھر کی ٹوائلٹ اس طرف ہے تو تھوڑا سا منہ تھوڑا سا اس طرف ہو جائے یا اس طرف ہو جائے, اگر گھر کی ٹوائلٹ یعنی قبلے رخ ہے یا اس کا سیدھا یعنی قبلے کی طرف ہے, پھر جب آدمی باہر آئے تو غفرانک پڑھ لے, غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی, یعنی اللہ کا شکر ادا کرنا جس نے ہمیں اس یعنی گندگی سے نجات دی, یہ بہت بڑی اللہ پاک کی نعمت ہے کہ وہ پیٹ اس کا صاف ہو گیا, اور غفرانک, اور اللہ سے وہ معافی مانگتا ہے. یہ مجھے ابھی یاد نہیں اس وقت میرے ذہن میں تھی کہ غفرانک کیوں کہا جاتا ہے, معافی کیوں مانگی جاتی ہے, اس کے پیچھے ایک تفصیل ہے. بہرحال وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. تو میں نے جو شروع میں کہا تھا کہ دو باتیں انشاءاللہ میں کروں گا اس سے ہٹ کر, یہ تو کچھ سنن کو بیان کیا جا رہا تھا کہ ہم تھوڑی تھوڑی سنن اپنی زندگیوں میں لائیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. جو میں نے, اور یہ اسی کے ساتھ ہے اس کا تعلق, جو میں نے آیت شریفہ شروع میں پڑھی ہے اور جو میں نے حدیث بیان کی تھی شروع میں. شروع میں میں نے آیت شریفہ پڑھی تھی سورۃ الکہف کی. سورۃ الکہف وہ سورت ہے 15ویں پارے کی جو ہر جمعے کو پڑھنی چاہیے. اگر کوئی شخص سورۃ الکہف پڑھ لے جمعے کے دن تو ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعے تک اس کے لیے نور ہے, اور وہ نور اس کے لیے کل قیامت کے دن بھی کام آئے گا, اس کو نظر آئے گا, وہ نور سے یعنی راستہ اس کو نظر آئے گا, اس کے لیے ایک یعنی کہ راستہ دکھانے کے لیے وہ نور ہے, اس دن ہدایت ہے, نور ہے, اس کو جنت تک وہ لے جائے گی, دنیا میں بھی اس کی حفاظت کرے گی اور اس کو فتن سے بچائے گی. حدیث پاک میں آتا ہے سورۃ الکہف کے اندر کچھ مضامین ہیں جو فتن کے بارے میں ہیں, اس کی تفصیل میں, تو اس کو فتن سے, دجال کے فتنے سے, جو سب سے بڑا فتنہ ہے, اس سے بچا لے گا سورۃ الکہف. اور کچھ احادیث میں آتا ہے کہ جو آدمی اس کو پہلی آیات پڑھ لے روزانہ 10 آیتیں, کچھ میں آتا ہے آخری آیات پڑھ لے یا حفظ کر لے, زبانی کر لے پہلی آیات آخری آیات, وہ بھی دجال کے فتنے سے بچ جائے گا. آدم علیہ السلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنے اپنی امتوں کو
اس کے آگاہ کیا کہ دجال آئے گا اور وہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا, اس سے بڑا نہیں کوئی فتنہ, ازمائش, فتنہ. تو اس کے بچنے کے کا سبب, ذریعہ یہی ہے کہ سورۃ الکہف کا اکثر پڑھا کرا جائے, پڑھا جائے. اور یہ جو میں آیت شریفہ پڑھی شروع میں وتلو, یہ سورۃ الکہف کی آیت ہے اور اس میں بھی اشارہ ہے جہاں پہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے. اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں وتلو ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماتی ولن تجد من دونہ ملتحدا. اور اس سے پہلے کہ میں اس آیت شریفہ کا میں آپ کو ترجمہ سناؤں, میں آپ کو حدیث پاک پہلے سنا دیتا ہوں جو مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ترکت فیکم امرین. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صحیح حدیث میں کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, لن تضلوا, تم کبھی ہرگز گمراہ نہیں ہو پاؤ گے اگر تم ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ, ایک اور حدیث میں ہے اپنے یعنی جو پچھلے دانت ہیں ان سے پکڑ لو, یعنی بہت مضبوطی کے ساتھ, انسانوں کے دانت بڑے مضبوط ہوتے ہیں یہ پچھلے جو ہیں, تو ان سے پکڑ لو. ایک حدیث میں آیا گویا ہے وہ دو چیزیں, فرمایا قرآن میری یعنی اللہ کی کتاب اور میری سنت, اور ایک میں حدیث. سبحان اللہ. سنت حدیث یہ دونوں چیزیں ہیں, جو منکر حدیث ہیں اس لیے ان کو فرمایا جاتا ہے یہ حدیث اور سنت دونوں چیزیں ہیں اس میں, یعنی قرآن بھی ہے اور سنت بھی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے. جو میں نے آیت شریفہ کچھ دو تین ہفتے پہلے پڑھی تھی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, وہی حدیث ہے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا کر دیں اس کو پکڑ لو. تو آپ نے کیا عطا کیا؟ حدیث نہیں عطا کی, حدیث عطا کی, اپنا مبارک طریقہ دکھا دیا, اسوہ حسنہ. اور جس سے تمہیں منع کیا گیا اس سے بچ جاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز میں منع کیا؟ حدیث پاک کے ذریعے سے. تو حدیث بھی اتنی ہی ضروری ہے, قرآن پاک ضروری ہے, حدیث بھی ضروری ہے, اتنا نہیں, یعنی کہ حدیث کا اپنا مقام ہے, قرآن کا اپنا مقام ہے. تو اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ حدیث کا ماننا یہ ایمان دائرہ یعنی کہ یہ ایمان کا تقاضا ہے, اور سنت آپ کا مبارک طریقہ. یہ دو چیزیں ہیں, قرآن اور سنت, یہ اتنی ضروری ہے. جو آدمی ان دونوں کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو سکتا ہے, اتنی ضروری ہے یعنی سنت اور حدیث. اب پہلی بات پہ آئیں دوبارہ, قرآن پہ, جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. اب اللہ پاک نے فرمایا وَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ, تم تلاوت کرو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جو تمہیں وحی کی گئی کتاب یعنی قرآن پاک. لا مبدل لکلماتی, قرآن پاک کبھی بدل نہیں سکتا, یہ اللہ پاک کا فیصلہ کہ قیامت تک قرآن پاک کو کوئی بدل ہی نہیں سکتا. دجال کا بے شک فتنہ آ جائے, جتنا مرضی غیروں کا دنیا کے اندر جو مرضی ہو جائے قرآن نہیں بدلے گا. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا, اس کا کچھ تفسیر ہے کہ اللہ کے علاوہ تم کہیں پناہ نہیں لے سکتے, تمہیں کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے. اور ایک تفسیر میں قرآن پاک کے علاوہ کوئی پناہ کی جگہ نہیں, مگر قرآن وہی اللہ کی کتاب ہے, اہل اللہ ہیں وہ جو قرآن پاک پڑھتے ہیں. اب اس کے اندر سارا خلاصہ بیان کر رہا ہوں میں, یہ اس لیے نہیں میں بیان کر رہا, اور یہ یاد رکھنا کہ ایک انسان ہوتا ہے کہ اس کا اپنا پیشن ہوتا ہے نا, ایک انسان کا اپنا دلچسپی یعنی جس میں وہ انٹرسٹ رکھتا ہے, دلچسپ شوق ہوتا ہے, جس کا شوق شغف ہوتا ہے. میں اس لیے نہیں یہ بیان کر رہا, میں اس لیے آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ یہ حقیقت ہے. یہ اس لیے نہیں میں آپ کو بیان کر رہا کہ میں حافظ قاری ہوں اور مجھے بہت شوق ہے قرآن کے پڑھنے کا اور تلاوت کا, میرا یہی پورا زندگی کا میرا عمل ہے, شغف ہے, شوق ہے. میں اس لیے نہیں بیان کر رہا, میں حقیقت بیان کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ میری دلچسپی ہے. اس وقت لب لباب یہ ہے کہ اگر انسان نے بچنا آج کے فتنوں سے تو قرآن پاک کی تلاوت ہی سے بچے گا وہ بس, اور سنت سے, جو اس پہ آ جائے گا وہ بچ جائے گا. اور اب قرآن پاک کی جو تلاوت ہے اس کو بھی ذرا سنیے کیسے کی جائے گی. وہ قرآن پاک یہاں سے پڑھا جاتا ہے زبان سے, اور کان کتنا دور ہے, کچھ سینٹی میٹر ہے, 10 سینٹی میٹر ہے. قرآن پاک کو آواز سے بھی پڑھنا, قرآن پاک کو آواز سے پڑھنا, اور اس لیے قرآن پاک کے جو تجوید ہے اس کے اندر کوئی زبان میں ایسے نہیں ہے کہ زبان کو یہاں ہلانا, یہاں یہاں سے اٹھانا, یہ کرنا اور غنہ کرنا, کوئی ہے ایسی زبان؟ تو قرآن پاک کی تلاوت کو با آواز بلند پڑھنا تاکہ انسان کی اپنے کان سنیں, اس کو خود سنیں اس کو. جو آدمی اس کو اپنا مشغلہ بنا لے گا قرآن پاک کی تلاوت کو, اس سے زیادہ کوئی بندہ نہیں بچ سکتا آج کے فتنے کے دور کے اندر. اور اگلی آیات جو اللہ پاک نے فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ پھر ان کے ساتھ ہی رہیں جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں, یعنی اللہ کے نیک بندے, اچھی مجلسیں جہاں پہ اللہ رسول کی باتیں ہوتی ہیں, انہی کے ساتھ رہو. اور اگلی آیت کا اگلا لفظ سننا غور سے, وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ, کہ ان سے اپنی نگاہ نہیں اٹھانی, ہٹانی, یعنی اپنی نگاہ نہیں ہٹانی کس سے؟ یعنی اس مجلس میں جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, اللہ کی باتیں کر رہے ہیں, ان سے نگاہ نہیں ہٹانی. اور آج ہماری نگاہ ٹک ٹاک سے نہیں ہٹتی, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جو آدمی اس فتنے کے اندر پورا اس دلدل کے اندر پھنسنا چاہتا ہے تو وہ ہر طرف نگاہ اٹھا لے, وہ پھنس جائے گا. یوٹیوب جتنا ہے وہاں دیکھتا چلے جائے, یعنی جو اچھے پروگرام نہیں ہیں, یعنی ان کی میں باتیں کر رہا ہوں, بیانات کوئی الگ بات ہے, مگر وہ بھی پھر سوچ سمجھ کے, مگر اس کی ضرورت نہیں ہے ٹو بی آنیسٹ. اب جو فتنوں کا دور ہے اس کا یہی ہے بس اس وقت حل ہے. اور مسئلہ آج یہ بن گیا کہ یہی دو چیزیں ہیں, میں اپنی رائے پہ بیان کر رہا ہوں, میں کوئی شاید میں غلط ہوں, کہ شاید اس وقت سب سے زیادہ انہی دو چیزوں سے امت بھٹکی ہوئی ہے, قرآن اور سنت سے. مجھے یاد ہے, آپ کو بھی یاد ہے, ہمارے جو بزرگ یہاں بیٹھے ہیں جن کی عمر کافی ہو گئی ہے, کہ وہ دور کیسا تھا جہاں پہ ہمارے بڑے 90 سال کی عمر کے بندے بیٹھ کے گنگناتے تھے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے. اور بچوں کو بھی یاد ہوگا, آپ کو یاد ہوگا کہ والد صاحب والدہ بیٹھی ہوتی تھی قرآن پاک لے کر اور گنگنا کر پڑھتی رہتی تھی سارا دن. اس سے بڑی برکتیں تھیں دنیا کے اندر, فتن نہیں تھے. اب یہ چیزیں سب سے بڑی یہ چیز ختم ہو گئی ہیں, اور اس کو میں آج اس کو بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم نے اس طرف دوبارہ آنا ہے. کس طرف آنا ہے دوبارہ؟ کہ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے پورا مستقل روزانہ ٹائم بنانا ہے اور پوری تجوید کے ساتھ گنگنا کر اس کو پڑھنا ہے اور دیکھ کر. اور قرآن پاک کو جو فون پہ پڑھتے ہیں اس کی دو وجہ ہوتی ہیں, ایک تو آسانی کے لیے, سہولت کے لیے, مجبوری کے لیے. میں بھی پڑھتا ہوں, کئی دفعہ انسان کو قرآن پاک نہیں مل رہا یا کچھ صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو آگے جا کر مشکل ہوتا ہے قرآن پاک اٹھانا, تو آپ وہیں دیکھ لیتے ہیں. قرآن پاک کے جو الفاظ ہوتے ہیں فون پہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے اگر وضو نہ ہو. ویسے آپ اس کو یعنی ور کے تھل سکتے ہیں, یعنی اس کو سائڈ سے اگر کوئی ہو فون کا پڑھ سکتے ہیں, مگر جو مت قرآن پاک کے جو ٹیکسٹ ہے اس کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے بغیر وضو کے, فون پر بھی ادب کا تقاضا ہے, مولانا اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے. مگر یہ فون پر جو لوگ پڑھتے ہیں قرآن پاک کو, میرا یہ خیال ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, کہ اصل میں ان کو فون کے ساتھ محبت ہے. پتہ نہیں قرآن پاک سے ہوگی انشاءاللہ, وہ فون کے ساتھ محبت ہے. کبھی وہ قرآن پاک پڑھ لیا تو کبھی کوئی فلم دیکھ لی. اس کو بھی, اس عادت کو بھی ہٹائیں پلیز. اصل میں وہ فون کو پکڑنا بڑا مزہ آتا ہے نا, مجھے بھی بڑا مزہ آتا ہے فون کو پکڑنا, پھر وہیں سے قرآن پاک پڑھنا, پھر وہیں سے دوسری چیزیں بھی دیکھنا. تو آئیے اس طرف کہ قرآن پاک کو صفوں سے, حالانکہ وہ تو قیامت کے قریب وہ بھی اٹھ جائے گا شاید اسی وجہ سے, تو قرآن پاک کو کھول کر, وہ تاج کمپنی کے قرآن پاک ہوتے تھے, پھر اس کو پڑھنا اور گنگنا کر اور کانوں کو سنیں. تو کہتے وہ غنہ آدمی کرتا ہے تو اسے وائبریشن ہوتی ہے, اس سے انسان کے اندر وہ فریکوینسی جاتی ہیں, فتن اندر سے اس کا دل پاک ہوتا ہے, اس کا دل و دماغ پاک ہوتے ہیں. اور اس کا عکس یہ ہے کہ یہ جتنی ساری چیز انسان سن رہا ہے, باقی گانے ہیں, جہاں بھی آپ چلے جائیں گانے چل رہے ہیں, کوئی کچھ چل رہا ہے, اس سے انسان کا دل خراب ہو جاتا ہے, کرپٹ ہو جاتا ہے, نفاق پیدا ہوتی ہے. تو قرآن پاک کو کھولیں اور شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایسے.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
تو یہ پڑھنا اتنا فائدہ دے گا آپ کو, اتنا فائدہ دے گا کہ آپ یعنی بے حساب, اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اس طرح پڑھنا جیسے میں نے آپ کے سامنے اس مثال بیان کر دی, روزانہ اس طرح پڑھنے کی کوشش کی جائے. بے شک آدھے گھنٹے سے شروع کر دیں, ایک گھنٹے سے شروع کر دیں, مگر یہ تلاوت کو مسلسل رکھیں. وما علینا البلاغ, سنت ادا کر.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا للصلاة هيا للصلاة
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه قد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا عن مالك رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بها كتاب الله وسنة نبيه صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف الرحيم ۖ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فيا معشر المسلمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان خصوصا في فلسطين اللهم معز الإسلام والمسلمين في كل مكان عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر صفوك ترسلوا عليهم من المثل كده هو جائم بليس اپنی ایڈو کو صفحہ لینک پر رکھ لیں الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب إن الله شديد العقاب الله أكبر سمع الله لمن حمدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
الله أكبر.
سمع الله لمن حمده.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. There is a program, seated program tomorrow in Central Masjid after Salatul Asr, 6 o'clock. Maulana Dr. Mahmood Chandia will be delivering a speech in English, and inshallah, the food will be served after the program. All are welcome, men, women, all families are welcome, inshallah. Come yourself and bring your friends with you. Also, the reason we come to the masjid Jummah and Eidain and a sunnah to do ghusl is because of hygiene reasons. Because there is a majma'i kathir, yani a lot of people on Jummah gatherings, on Eidain, this is why we do ghusl. We apply perfume and we come to the masjid. If we ourselves cannot help this, then at least we should think about others who are sitting with us, that how much they are annoyed by our smell or something, whatever. If we have not carried out our hygiene properly, then how much it can have an effect on the people around us. Please keep this in mind. Muhammad Ramzan, jo United Kashmir ke rehne wale the, unke ghar walon se pegham hai ki unki aaj bursary hai ya is hafte mein, to unke liye dua karein, Allah tbarak taala unki maghfirat farmaye, unke ghar walon ko sabre jameel ata farmaye. Aur kal ko inshaallah jaisa farmaya ke seerat ka program hai aur ghusl ka ehtimam karna chahiye, khas kar Eidain pe, Juma par ghusl ka ehtimam kare aur khushboo ka lagana ye bahut zaruri hai, kyunki majma hota hai ek Jume ke din, Eidain ke din. تو اس میں اس چیز کا خاص اہتمام رکھیں. جزاک اللہ. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد رسولك اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وعبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأتباعه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.